السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النحل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النحل قرآن کریم کی 16 نمبر کی سورت ہے. 128 اس میں آیات ہیں. 6 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور 16 رکو ہیں اس میں. سورۃ النحل کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں کہ اہم اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں یا جس نقطے کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے ٹاپک کے لحاظ سے، تو اس میں دراصل جو رسالت اور توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے رسول کی رسالت کا جو انکار کرتے تھے، ان کو اس میں جواب دیا گیا ہے اور ان سے بحث کی گئی ہے، یعنی دلیل کے ساتھ ان کو جواب دیا گیا ہے. پھر دوسرا جو اہم ٹاپک اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق تو مانتے ہی تھے وہ لوگ، رب بھی مانتے تھے، تو کہا گیا ہے کہ اس کو الہ بھی تسلیم کریں. یعنی اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں ہے، رب ہی نہیں ہے، بلکہ الہ بھی ہے. لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، یعنی کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، تو اس کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور تیسرا اس کا ٹاپک ہے کہ مسلمانوں کو صبر اور تقوی، حکمت اور احسان کا رویہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ تبلیغ کا کام جاری رکھ سکتے ہیں. یعنی اگر تبلیغ کرنا ہے، دین کی دعوت آگے پیش کرنا ہے، تو اس کے لیے لازمی جو صفات ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے؟ صبر، تقوی، حکمت اور احسان. یہ چار کوالٹیز، یہ چار صفات انتہائی ضروری ہیں مسلمانوں کے لیے، کہ اگر ان کے اندر صبر ہوگا، تقوی ہوگا، حکمت اور احسان، یہ تمام کوالٹیز ہوگی، تو وہ بہتر طریقے سے دین کی دعوت کو آگے پہنچا سکتے ہیں. پہلا جو پیراگراف ہے اس سورت کا، جس میں آیت نمبر 1 سے 21 تک ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس کو دو رکو آتے ہیں، جس میں اس میں دراصل آیت نمبر 1 تا 2 میں نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے آگے کی آیت میں، یعنی 3 سے لے کر 21 آیت تک، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل دیے گئے ہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور وہ الہ بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنا، یعنی الہ ایک واحد ہے لا شریک، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے. سورت کا زمانہ نزول، یہ بھی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ کا قیام تھا، تو اس کا آخری دور، یعنی ہجرت سے بس کچھ ہی عرصہ پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں دراصل مسلمانوں کو ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے، اور جو مظلوم تھے ان کو اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل مکہ جو دراصل بار بار چیلنج کر رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی عذاب کیوں نہیں لے آتے، تو ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ عذاب بھی ان کے اوپر آئے گا. اور بعض کچھ آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن میں ان کو مسلمانوں کو بہت شدید انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اپنی جان بچانے کے لیے ان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے تھے، تو اس کی چھوٹ دی گئی ہے. اس سورت کی جو خصوصیات ہیں تھوڑے سے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. سورت کے آغاز میں تو اس میں خالص توحید کے دلائل بتائے گئے ہیں، پھر رسالت کا مقصد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، یعنی مقصد یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ کی طرف سے اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا کہیں، اور اپنی خود کی جو وہ اطاعت کرواتے ہیں لوگوں سے، اس سے ہٹ جائیں، اس سے بچے رہیں. پھر اس صورت میں دراصل خاص طور سے کیونکہ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ان کا رد کیا گیا ہے، یعنی فرشتوں کی الوہیت کا رد ہے اس میں، اس بات کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ فرشتے اللہ کے ساتھ کسی کام میں شریک ہیں. تیسری اہم بات جو بتائی گئی ہے کہ اس میں دراصل تقابل موجود ہے کہ ایک مسلمان قیادت ہوگی تو اس کا کیا خاصہ ہو سکتا ہے، اور جو مشرک قیادت ہوگی اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے. اور اس سورۃ النحل جو ہے دراصل سورۃ انعام سے پہلے نازل ہوئی، تو ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ سورہ انعام کی تمہید ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک اسلامی معاشرے میں کیا چیز حلال ہونی چاہیے اور کیا حرام، لہٰذا اس میں وہ احکامات بھی دیے گئے ہیں، عدل اور احسان کی تعلیم دی گئی ہے، اور عہد و پیمان کی پاسداری کا سبق بھی دیا گیا ہے. پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی تھی سورت الحجر، اس میں مستحزئین اور مجرمین کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، ان کی ہلاکت کا ذکر تھا، جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور جو مجرم تھے. اور اس سورت النحل میں قریش کی مشرک، یعنی جو لوگ مغرور تھے، تکبر کرنے والے تھے، ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. پھر اس سورے میں ہجرت مدینہ کی پیش گوئی بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ یعنی آگے ابھی ہجرت ہوگی اور اس کی کیا فضیلت ہے. پھر اگلی سورت جو بنی اسرائیل آنے والی ہے، اس کے بعد جو سورت آتی ہے بنی اسرائیل، اس میں تو دراصل ہجرت کی دعا بھی سکھائی گئی ہے باقاعدہ. سورہ نحل میں تورات کے جو احکام اشرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو 10 احکام دیے تھے اہل تورات کو، تو اس امت کو بھی، آخری امت کو بھی وہ احکام دیے گئے ہیں، تاکہ جب مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے مسلمان جائیں تو ایک اسلامی ریاست، اسلامی معاشرت کس طرح سے قائم کرے اور کس بنیاد پر قائم کرے، تو اس میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتى امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی اما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا سورۃ النحل کے بارے میں، کہ اس میں دراصل کفار مکہ کی انہی باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو وہ بار بار کرتے تھے اللہ کے رسول سے، کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ کو عذاب لے کر کیوں نہیں آ جاتے جس کی آپ دھمکی دے رہے ہیں. تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عذاب آ پہنچا جس کی یہ جلدی مچا رہے تھے، یا وہ وقت اب قریب ہی آ لگا ہے، یا وہ وقت اب آنا ہی چاہتا ہے، یا اس کے ظہور کا وقت قریب آ لگا ہے. یعنی دراصل کفار مکہ کی طرف سے جو سرکشی، جو ہٹ دھرمی، ایک تکبر کا جو رویہ ان کی طرف سے ہو رہا تھا ابھی تک، تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا اور اب وہ آخری فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے. تو یہ فیصلہ کیا تھا اور کس شکل میں آیا، یعنی کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اتا امر اللہ، کہ اللہ کا فیصلہ، امر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا سمجھے، یعنی امر بمانی حکم، کہ اے کافرو اللہ کا حکم آ پہنچا، لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. جب ہجرت کا آغاز ہوا تھا اسی وقت سے ان پر یہ عذاب آنا شروع ہو گیا. اور وہ کیسے آیا تھا، تو بعض باتوں سے، بعض روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قحط سالی ان کے اوپر مسلط کی گئی، اور اس قحط سالی کی وجہ سے ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ان کو آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا بھوک کی بنا پر. تو یہاں پر یہی سوال ہے کہ وہ کس شکل میں تھا اور کون سا فیصلہ تھا. یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم میں نبی موجود ہو جب تک اس کے اوپر عذاب نہیں آتا ہے. تو لہٰذا یہ ہجرت کے فوراً بعد ہوا ہو، یا جب ہجرت واقع ہوئی ہو اس وقت ہوا ہو. اور اس کی شروعات کیسے ہوئی، ہجرت سے شروعات ہو گئی تھی، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ کفار مکہ میں اور مسلمانوں میں ایک طرح سے ایک جنگ چھڑ گئی تھی، سرد جنگ. اور پھر اسی کا نتیجہ جنگ بدر کی صورت میں پیش آیا، اور جنگ بدر میں جو مسلمانوں نے کفار مکہ کو جو شکست دی، اور جو ان کے بڑے بڑے سرداران قریش قتل کیے گئے، تو دراصل یہ ایک فیصلے کی صورت تھی. یعنی جنگ بدر دراصل یہ وہی فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ وہی حکم تھا جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے. انہوں نے خود ہی یہ دعا کی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے، اور عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا دین سچا ہے، ہم صحیح چیز پر ہیں، ہم صحیح بات پر ہیں. لہٰذا جنگ بدر ہوئی، اور جب اس میں ان کو شکست ہوئی تو خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے جو یہ لوگ شرک ٹھہرا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رہے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اس نے دراصل اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا، یا فرشتوں کو اس لیے بھیجا، یا فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہی کے لیے، رسالت کے لیے چن لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا ہی تھا، یہ رسالت بھیجنی ہی تھی، تو اس نے مکہ یا طائف کے بڑے بڑے سرداران کا انتخاب کیوں نہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ اسی پر اترتا ہے. اور یہاں پر ملائکہ سے مراد دراصل جبریل امین ہے. تو یہاں پر روح کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. تو فرشتوں کو روح کہا گیا، لیکن یہاں پر خصوصاً جبریل امین کا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بندوں پر جو وحی آتی تھی، یعنی بطور پیغمبر، وہ وحی جبریل امین ہی لے کر اترتے تھے. تو روح کے کئی معنی ہمیں ملتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ روح کے بارے میں شروع سے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ لوگ اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک تو نظریہ ہمارے یہاں پر یہ پایا جاتا ہے نا، کہ آپ ہی سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ روح واپس آتی ہے دنیا میں، یہ بھی کہتے ہیں. یعنی آواگون کا عقیدہ، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں تو دوسرا جنم لیتی ہیں روحیں، یا تیسرا جنم لیتی ہیں، اور پہلے دور میں اگر یہ پہلے زمانے میں وہ کوئی برا کام کرتی تھی تو اس کی صورت میں وہ کوئی برے اس میں نازل ہوتی ہیں روحیں. تو یہ کانسیپٹ بالکل ہی غلط ہے روح کا. یہ ہندوؤں کا، نان مسلمز کا عقیدہ ہے. مسلمانوں نے اس عقیدے کے تعلق سے بالکل بھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روحیں ہم سب جانتے ہیں کہ روح یا تو علیین میں ہے یا سجین میں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ روح کو واپس نہیں بھیجتا. اور یہاں پر روح سے کیا مراد ہے، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو روح بمانی وہ لطیف جوہر جو انسان کے اندر موجود ہے، ہر جاندار میں، جس کی وجہ سے اس جاندار کے اعضاء اور جوارے حرکت کرتے ہیں. اور جب یہ روح نکل جاتی ہے تو جاندار بے جان ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. جس طرح اس روح کی حقیقت کا علم انسان کو بہت کم دیا گیا ہے، اسی طرح روح کے معنی پر احاطہ کرنا بھی انسان کی دسترس سے باہر ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بنی اسرائیل نے بھی تین سوال کیے تھے، ابھی ہم پڑھیں گے آگے سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف میں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اچھا اگر وہ رسول ہے تو ان سے پوچھو کہ روح کیا ہوتی ہے، روح کے بارے میں سوال کرو. تو اللہ کے رسول کے ذریعے کہلوا دیا گیا تھا قرآن میں کہ یہ تو میرے رب کے حکم سے آتی ہے روح، اور مجھے بھی یعنی اس کا علم کم ہی دیا گیا ہے. یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں زیادہ حکم نہیں دیا. ہم نہیں جانتے کہ یہ روح جو ہمارے اندر ہے، جس سے انسان انسان کہلاتا ہے، اور جب یہ روح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے. تو یہ ایک روح ہے. دوسرا روح بمانی فرشتہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. یعنی ہم نے مریم علیہ السلام کی طرف اپنی روح یا فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل بن گیا. تو اس سے مراد عام فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور جبریل امین بھی مراد ہو سکتے ہیں، مگر جب قرآن میں روح القدس یا روح الامین کا لفظ آئے تو اس سے مراد صرف اور صرف جبریل امین ہے. تو یہ دوسرا معنی ہوا کہ روح بمراد فرشتہ، ببانی فرشتہ، جیسے کہ مریم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آیا تھا. تیسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ روح بمانی وہ پیغام جو فرشتہ اللہ تعالی کی طرف سے لائے، اور اس سے مراد مطلب وحی بھی ہو سکتی ہے. اور دیکھا جائے تو سارا قرآن کیا ہے، وہ بھی وحی ہے. تو روح کے ساتھ جب من الامر یا من امر کے الفاظ آئیں تو اس سے مراد وحی ہی ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا کہ بالروحی من امری. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، کہ اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف اپنے احکام میں سے کسی حکم کی. تو اس مقام پر روح سے مراد پورا قرآن ہے، اور ایک اور مقام پر وحی یا رسالت کی معنوں میں اس طرح سے آیا ہے یُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا پیغام نازل کرتا ہے. اور اس مقام پر جو وحی کے لیے روح کا لفظ استعمال فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جسمانی زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر روح نہ رہے, ہم سب جانتے کہ ہمارا جو زندگی کا ناتا ہے وہ کس وجہ سے ہے, روح کی وجہ سے نا. جیسے کہ اگر کوئی انسان ہے اس کی روح نکل گئی تو کیا ہم اس کو انسان کہیں گے, زندہ انسان, بلکہ ہمارے یہاں کیا کہلاتا ہے وہ, ہم اس کو میت کہتے ہیں, یعنی مردہ, اب ختم اس کا ناتا ختم ہو گیا. تو جس طرح سے روح نکل جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے, تو اسی طرح سے ایک صالح طرز زندگی کے لیے, ایک نیکی پر زندگی گزارنے کے لیے یا صالح نظام حیات کے لیے اللہ تعالی کی وحی کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے بغیر ایک نہ انسان صالح بن سکتا ہے, نیک بن سکتا ہے, اور نہ ہی ایک معاشرہ صالح بن سکتا ہے. اگر وحی الہی کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ پورا نظام نیک اور صالح ہو جائے, اور اگر وحی الہی کے علاوہ کوئی اور نظام کو فالو کیا جائے تو وہ سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے. تو اسی لیے ایک صالح معاشرے کے لیے, ایک صالح انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح یا وحی الہی جو ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں معاشرہ قائم کیا تو وہ معاشرہ کیسا تھا, وہ ایک صالح نظام تھا, صالح معاشرہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کس کی بنا پر وہ قائم کیا گیا تھا؟ اسی وحی الہی کی بنا پر, جو اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی, جو اللہ کا حکم تھا اس کی بنا پر وہ معاشرہ قائم کیا گیا تھا. تو ایک صالح معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے, جب روح اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق فیصلہ کیا جائے, جو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اس کے مطابق. کیونکہ یہاں پر بالروح من امرہ کا لفظ آیا ہے, تو یہاں پر خاص طور سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, اللہ تعالیٰ کا حکم, اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. ان بندوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کو متنبع کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں, لہٰذا مجھ سے ڈرو. تو یہاں پر پھر ہمیں قرآن کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ یہی قرآن کی تعلیم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. کہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر کیا ہے, وہ پوری وحی مراد ہے جو پورا کا پورا قرآن ہے. بالروح من امره علی من یشاء, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ پورا کا پورا قرآن بذریعہ وحی کے نازل فرمایا, اور یہ دراصل اللہ کا فیصلہ ہے, اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی دنیا میں نظام قائم ہونا چاہیے. کیونکہ کیا کہا جاتا ہے کہ متنبع کر دو, وارن کر دو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, لہذا سارے کے سارے لوگ اللہ ہی سے ڈریں. اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دینا ہے, تبلیغ کرنا ہے, ڈرانا ہے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب یا الہ یا خالق تسلیم نہ کریں. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون, اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور جو کچھ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند تر ہے. ہم سبھی جانتے ہیں نا کہ کفار مکہ اس وقت جس شرک میں مبتلا تھے, انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا, انہوں نے ہر بارش کا, رزق کا الگ الگ دیوتا بنا رکھے تھے کہ الگ الگ دیوتا ہیں الگ الگ چیزوں کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تو زمین اور آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ, وہ تو بلند ہے, بالا ہے, برتر ہے اس چیز سے جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اور ایک بات خاص طور سے آپ نوٹ کریے گا, اس میں سورۃ النحل میں اس میں قدرتی مناظر اور جانوروں کا بہت زیادہ ذکر ہے اس میں, اور خصوصاً جانوروں سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے فائدے کی چیزیں پیدا کی ہیں, چاہے وہ جانور ہوں یا سمندر میں رہنے والی مخلوق ہو یا ہوا, پانی, تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں, اس سورے میں ان چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو پھر انسان کو جھکنا کس کے آگے چاہیے؟ تو یہاں پر اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی جو دوسری پیدا کی گئی مخلوق ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے, اور ان چیزوں سے, یعنی ان جانداروں سے, ان جانوروں سے جو دوسری چیزیں بنتی ہیں, چاہے وہ دودھ ہو, گوشت ہو, یا اس کی اسکن ہو, لیدر ہو, ان سے بھی انسان کیا کیا فائدے اٹھاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا ذکر ہے, اور اس ذکر کو کر کے دراصل انسان کو یہ یاد دلانا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے خالق اور جو مخلوق, کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے تو ہو نہیں سکتا نا کہ جس نے پیدا کیا وہ خالق ہے, تو خالق کے برابر مخلوق نہیں ہو سکتی، تو انسان کو جھکنا کس کے آگے چاہیے؟ خالق کے آگے جھکے، نہ کہ مخلوق کے آگے۔ جس نے پیدا کیا وہ سپیریئر ہے، وہ مدبر ہے، وہ منتظم ہے، وہ رب ہے، وہ الہ ہے، وہ خالق اور مالک ہے، تو لہٰذا انسان کو اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ تو یہاں پر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ اس شرک سے بہت بالاتر ہے جو یہ لوگ قرار دے رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، مگر وہ دیکھتے دیکھتے اسی کے بارے میں کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اب یہاں بڑی اہم بات بتائی گئی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خصیم مبین سے مراد کیا ہے دراصل، کہ انتہائی جھگڑالو، کھلم کھلا جھگڑالو، کہ ایس انسان ناشکرہ پیدا ہوا ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو نقصق سے درست کیا، اسی کے بارے میں جھگڑنے لگا یا اسی کے خلاف بات کرنے لگا۔ تو خصیم مبین مطلب انسان، اور اس کو انسان کو دراصل اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ ہم سب بھی اپنے بارے میں سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حقیر سی بون سے پیدا کیا، کیسی ننی سی جان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو خود اپنا ہوش و حواس نہیں ہوتا، اس کو خود اپنی صفائی کرنا اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں آتا۔ کہ انسان کو اگر اس کے والدین نہ ہو تو کون اس کو گندگی سے صاف کرے، کون اس کو گندگی سے نجات دے، کون اس کو کھانا کھلائے، کون اس کو فیڈ کرے۔ تو اتنی ننی سی جان ایک ننی سی بوند سے پیدا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور وہ اس قابل ہوا کہ وہ آج اللہ ہی کے مقابلے کھڑا ہو گیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ سکھا دیا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، اس کو کان، آنکھ، سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو جب اس کے پاس یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ الٹا اللہ تعالیٰ سے ہی جھگڑنے لگتا ہے، اور اس قابل اب ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دلائل پیش کر رہا ہے۔ تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو سب کچھ دیا ہے، اور دیکھو کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے، کتنا ناقدرہ ہے کہ جس رب نے اسے ان ساری چیزوں سے نوازا، اور اگر رب چاہے تو ایک لمحے کے اندر اسے وہ ساری چیزیں واپس لے لے، لیکن یہ انسان اسی کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی انسان اللہ کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی اوقات کی طرف نظر نہیں کرتا، وہ ایک حقیر سی پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا ہے، جب اس میں کچھ عقل آ جاتی ہے تو حق کے مقابلے میں کٹ حجتیاں کرنے لگتا ہے، اپنے خالق کے مرضی کو، اس کے فیصلوں کو مانتا نہیں، دلائل پر دلائل دیتا ہے کہ یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے، جھگڑا کرنے سے باز نہیں آتا۔ اور یہاں پر دراصل یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کی سرکشی، کہ کیسا انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، کہ جس رب نے اسے پیدا کیا، جس رب کی مرضی سے وہ اس دنیا میں آیا، آخر وہی کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں خود غور کرنا چاہیے، دراصل ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سوال ہے اور ہمارا امتحان بھی ہے۔ ہم خود اپنے بارے میں سوچیں، آپ اپنے بارے میں سوچئے، میں اپنے بارے میں سوچوں، کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں میں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، مجھے اس دنیا میں بھیجا، تو کہیں میں نافرمانی تو نہیں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی، سرکشی تو نہیں کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں کہیں دلائل تو نہیں دے رہی ہوں، کٹ حجتیاں تو نہیں پیش کر رہی ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پردہ کیوں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عورت کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کی خدمت پر کیوں معمور کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ میرا کم کیوں رکھا، مردوں کو ایک درجہ بڑھا دیا، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے میرا وراثت میں حصہ آدھا کیوں رکھا، مرد کا ڈبل کیوں رکھا۔ تو یہ سب کیا ہے دراصل، یہ سرکشی ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہی خصیم مبین ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر سرکشی دکھانا، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں دلائل پیش کرنا۔ تو ہم انسان ذرا اپنے بارے میں سوچے تو صحیح کہ وہ کیسے پیدا ہوا، کس ذریعے سے پیدا ہوا، حقیر سی بون سے، پانی سے، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ تو سوچے تو صحیح ذرا اپنے رب کے بارے میں کہ وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ کیسا عظیم رب ہے، وہ اس کائنات کا رب ہے، ہماری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے۔ اگر آپ زمین اور سیاروں پر غور کریں تو اتنے بڑے بڑے سیارے اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی بڑی کہکشائیں پیدا کی ہیں، تو میں کیا معنی رکھتی ہوں اللہ کے سامنے، ایک حقیر سی بوند سے پیدا کیا گیا انسان، اور پھر وہ کھڑے ہو جائے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اور کٹ حجتیاں پیش کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ تو یہاں پر دراصل وہی بات ہے کہ انسان سرکشی سے باز نہیں آتا، جھگڑے کرنے لگتا ہے، یہ انسان کو دراصل اپنی اوقات یاد دلائی گئی ہے کہ وہ ذرا سوچے اپنے بارے میں تاکہ اس کے اندر عاجزی آئے بنسبت تکبر کے، کیونکہ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا سے کیا پیدا کر سکتا ہے، جس طرح چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے، جو کہ انسان کو اس نے پیدا کیا ایک بون سے، پانی سے. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو انسان کو قسیم و مبین نہیں بننا ہے، بلکہ اسے کیا بننا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انٹروڈیوس کروایا ہے، ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ فرقان میں پڑھیں گے ہم آگے انشاءاللہ. یا پھر مومن کون ہوتے ہیں؟ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے آگے جھک جانے والے، اس کی بندگی کے گن گانے والے، یہ ہوتے ہیں مومن. تو یہ دونوں طرز عمل ہمارے سامنے ہیں، اب فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، نیز چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا جن میں سے بعض کی اون سے گرم کپڑے بنا کر تم سردی سے بچتے ہو، نیز اور بھی کئی فائدے اٹھاتے ہو اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. ولکم فیہ جمال ہین تریحون وہین تسرحون، نیز جب تم انہیں شام کو چلا کر لاتے ہو اور جب صبح چلانے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ٹھاٹ بھی ہے. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی. اب انسان یہی سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کر دیں، یعنی یہ ساری چیزوں کو، کائنات کو کس لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے. اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ خود اپنے لیے، کہ انسان اللہ کی بندگی پہ چلائے، اللہ کے آگے جھکے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر لے. تو یہ ہوتی ہے بندگی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. انعام کا ذکر آیا یہاں پر، اور انعام میں خصوصاً کہا جاتا ہے، ویسے تو تمام جانور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مویشیوں کی شان و شوکت ہم سب جانتے کہ پہلے زمانے میں جو مال و دولت ہوا کرتی تھی وہ انسان کے لیے جانوروں کے ریوڑ ہی ہوا کرتے تھے، یا تو زمینیں یعنی کھیتیاں اور جانوروں کے ریوڑ. اور اس وقت کے عام لوگوں کا رجحان یہی تھا یا سوچ یہی تھی کہ جس کے پاس جتنے جانوروں کے ریوڑ ہوں گے، جتنی کثرت سے جانور ہوں گے، وہ اتنا زیادہ مالدار تسلیم کیا جائے گا. تو اس میں خچر، گدھے، گھوڑے سبھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے خاص طور سے اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اونٹ خاص طور سے صحرا کے لیے سب سے بہترین جانور ہے. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوں گے وہ اتنا زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اور یہی جانور اس کی چلتی پھرتی دولت ہوا کرتے تھے، اور انہی جانوروں کی وجہ سے ان کی شان و شوکت بھی ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ عرب میں خصوصاً اس طرح سے رواج تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں بھی جو دیہات وغیرہ ہیں اس میں یہی رواج ہے کہ شام کے وقت ایسے گلوں اور ریوڑوں کے مالک ان کے انتظار میں اپنی آبادیوں یا گاؤں سے باہر نکل کر بیٹھتے تھے، اور جب یہ مویشی چر چک کر واپس ہوتے یا گھر واپس آتے تو مالک انہیں دیکھ کر پھولے نہ سماتے تھے، یعنی خوشی سے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی منظر کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جب تم ان کو صبح میں جاتے ہوئے دیکھتے ہو اور شام کو وہ واپس آتے ہیں، تو ایک عجیب سی مسرت، ایک عجیب سی گہما گہمی ہوتی تھی. تو اسی مسرت اور ٹھاٹ کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، ذکر کیا ہے کہ جاندار جب واپس آتے ہیں، یہ جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بھی بتا دی کہ ان جانوروں سے ہم کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں، جو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ان ربکم لرؤوف الرحیم والخیل والبغال والحمیل لترکبوہ وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ دراصل وہ سارے توحید کے دلائل ہیں، توحید اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ربوبیت کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ تم سوچو تو صحیح کہ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے تمہاری آسانی کے لیے ساری چیزیں پیدا کی؟ تو غور کرو کہ یہ سب سر و سامان تمہارے لیے مہیا کرنے والا کون ہے۔ تو جس نے یہ سر و سامان تمہارے لیے مہیا کیا ہے، تمہیں اس کے آگے جھکنا چاہیے یا جن لوگوں نے یہ ساری کچھ پیدا نہیں کیے، جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، تو کیا اس کے ان کے آگے جھکنا چاہیے؟ تو یہ تو انسان کی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 5 میں دفع ان کا بھی ذکر آیا تھا، گرمی کا سامان۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سردیوں کے لیے ہمارے لیے گرم کپڑے پیدا کیے، کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو ہم اون کے لباس پہنتے ہیں، گرمی کے لباس پہنتے ہیں، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم لان کے لباس پہنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا حسین امتزاج ہے نا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے لان بنائی۔ آپ دیکھیں کیسے بھی لباس آپ پہن لیں، کتنے بھی ریشمی لباس آپ گرمی میں پہننا چاہیں، کتنے بھی مہنگے ہوں، لیکن جو ٹھنڈک، جو سکون ہمیں کاٹن کے لباس پہن کر ملتا ہے، وہ ہمیں ریشمی لباس پہن کر نہیں ملتا۔ اور سردیوں میں آپ گرم لباس پہنتے ہیں، اس سے جو سکون ملتا ہے تو آپ کو وہ دوسرے موسم میں نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تو پیدا کیا ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے، کہ یہ بوجھ ڈھوتے ہیں، سواری کا کام دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھالوں سے، ان کے لیدر سے جو ہم لباس بناتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں زمین میں کاٹن، یہ ساری چیزیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدوں کے لیے پیدا کیے۔ تو انسان ذرا غور تو کرے، انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہمیں دی ہیں، کتنی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو جو دفع ان کا لفظ آیا تھا کہ دال، فے، حمزہ، گرمی کا سامان، جس کے معنی ہوتے ہیں گرم ہونا، گرمی پانا یا محسوس کرنا، ٹھنڈک سے بچنا اور گرم ہونا، اور سخت گرمی بھی اور گرمی حاصل کرنے کا سامان بھی، سب معنوں میں یہ لفظ آ جاتا ہے اصل میں۔ پھر بغال کا لفظ ہم نے پڑھا، خچر کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں خچر سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ خچر دراصل گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں ایک جانور تھا، جو گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پر بھی سواری کی۔ ایک خچر تھا آپ کا، جس کا نام دلدل تھا، اور ایک بادشاہ نے جس کو آپ نے خطوط بھیجے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا مقوقس نے، لیکن اس نے دراصل آپ کی خدمت میں خچر اور دو لونڈیاں بھیجی تھیں۔ اسی خچر کا نام کہا جاتا ہے کہ دلدل تھا، جو سفید کلر کا خچر تھا، یا ایک روایت کے مطابق جو پہلے آپ کے پاس پرانا خچر تھا وہ بھی، اس کا نام دلدل تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور دیے جس پر تم سواریاں کرتے ہو، تم ان کو استعمال کرتے ہو، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تمہارے لیے۔ لہٰذا تم غور تو کرو، تم سوچو تو صحیح کہ جو اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو تمہیں پھر کس کے آگے جھکنا چاہیے، کس کی عبادت تمہیں کرنی چاہیے؟ آج کے مشینی دور میں اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے، سواریاں بہت ساری پیدا ہو گئی ہیں، لیکن آج سے 300 سال پہلے تک، یعنی کوئی اور سواری کا نام و نشان بھی نہیں تھا، نہ بس، نہ سائیکل، نہ ٹرک، نہ جہاز، نہ ٹرین۔ 300 سال پہلے تک یہ کوئی قسم کی سواریاں نہیں تھیں۔ تو اس سے پہلے تک، جو دنیا جب سے بنی اور چلتی آ رہی ہے، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر ابھی تک، سب جگہ سفر کس ذریعے سے ہوتا تھا؟ انہیں جانوروں کے ذریعے سے، انہیں مویشیوں پر انسان سفر کرتے تھے۔ گو کہ آج ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایسے علاقے، جیسے بھی کچھ دن پہلے زلزلہ آیا تھا پہاڑی علاقے میں، کہا جاتا ہے کہ نہ وہاں پر جہاز پہنچ سک رہا تھا، نہ وہاں کوئی بس جا سکتی تھی۔ تو لوگ جو سفر کر رہے تھے ان دیہاتوں میں اور پہاڑی علاقوں میں، ان جانوروں پر، خصوصاً خچروں پر سفر کیا جا رہا تھا، یا اونٹوں پر، کیونکہ وہ ایسے علاقے تھے جہاں پر کوئی سواری پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچیے ذرا، 300 سال پہلے کہ اگر یہ مویشی نہ ہوتے، تو یہ بار برداری کا مسئلہ کیسے حل ہوتا، انسان کیسے یہ بوجھ اٹھاتا تھا، اور کس قدر اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ پھر آج بھی اس مشینی دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ایسے جو علاقے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں جہاں پر ٹرک وغیرہ نہیں آتے، سواری، بڑی بڑی سواریاں نہیں آ سکتی، تو گدھوں پر اور خچروں پر ہی جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر بنانے کے سامان، ریت وغیرہ، یہ سب کس پر لادے جاتے ہیں؟ خچروں پر لادے جاتے ہیں۔ تو آج بھی یہ جانور بار برداری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو دشوار گزار راستوں پر انہیں جانوروں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان سے ہم یہ فائدے تو اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں، ان کو سواری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب احسانات ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کے، اور یہ انسانی زندگی کے لیے دراصل مددگار ثابت ہوتے ہیں ساری چیزیں، جانور وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں سواری اور زینت کا ذکر فرمایا تو گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا نام لیا، اور جہاں پر بار برداری اور جمال کا ذکر فرمایا تو وہاں انعام کا لفظ استعمال فرمایا. سواری انسان گھوڑوں سے یا پھر خچروں یا گدھوں پر کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لفظ استعمال کیا گیا کہ جہاں پر بار برداری یعنی زیادہ سامان اٹھانا ہے یا جمال کا ذکر ہے تو وہاں انعام، اور اس میں انعام میں نام دراصل خصوصاً اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عربوں کے لیے اونٹ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تھی، جس کی کئی وجوہات تھیں. مثلاً اونٹ سب سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ گدھا اندازاً 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے، گھوڑے اور خچر 3 بوریاں، جبکہ اونٹ 4 بوریاں بآسانی اٹھا سکتا ہے. ایک اور اونٹ کی خاص بات ہے کہ سب جانوروں پر کھڑے کھڑے بوجھ لادا جاتا ہے، کہ وہ جانور کھڑے ہوتے ہیں تب ان کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، جبکہ اونٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو بٹھا کر اس پر بوجھ لادا جاتا ہے اور وہ خود بخود وہ بوجھ کے ساتھ اٹھ کر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گردن میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس کے سہارے سے اس بوجھ سمیت کھڑا ہوتا ہے. تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ عرب کے جو لقودوق صحرا ہے یعنی ریگستان، اس میں بآسانی سفر کر سکتا ہے. اس کے پیروں میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں میں چل سکتا ہے، کانٹے دار جھاڑیاں کھا سکتا ہے، کیونکہ صحرا میں کوئی اور قسم کی گرینری نہیں ہوتی، وہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو اونٹ وہ غذا استعمال کر سکتا ہے. صحرا میں اس کے قدم ایسے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ ریت میں انسان کے قدم دھنستے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اونٹ بآسانی چل سکتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بغیر پانی کے کئی کئی دن وہ رہ سکتا ہے، جبکہ دوسرے جانور بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، اسی لیے اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے. اور آج کے مشینی دور میں اگر آپ دیکھیں کہ پیٹرول ختم ہو جائے یا گاڑی خراب ہو جائے تو پھر کون ساتھ دے سکتا ہے؟ یہی جانور ساتھ دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سواریاں تمہارے لیے پیدا کیے، مویشی پیدا کیے، اور پھر جو خاص ذکر ہے یہاں پر، وہ یخلق ما لا تعلمون، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جس کی تم کو خبر بھی نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. اور یقین جانیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا 1400 سال پہلے، کیا اس وقت عرب کے لوگ یا صحابہ کرام یا مکہ کے رہنے والے کہ وہ سوچ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ٹرین پیدا کرے گا، ایسے جہاز پیدا کرے گا؟ کہ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا معراج پر، تو ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا کیسے پاسبل ہے. تو اگر آج بھی ہم سوچیں کہ سپر سونک جہاز ہے جو تیزی سے سفر کرتا ہے، کہ اس زمانے میں سوچ سکتے کہ اچھا 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے میں کوئی مکہ سے دوسرے ملک پہنچ جائے، تو آج دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں پاسبل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو آپ دیکھیں کہ یہ بات کتنی صحیح ثابت ہوئی قرآن کی کہ وہ یخلق ما لا تعلمون، وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور آئندہ پتہ نہیں اور کون سی ایسی چیزیں ایجاد ہوں جو آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمارے دور نے ترقی کر لی ہے کہ سپر سونک قسم کے جہاز ہیں، تو ہو سکتا ہے آگے کچھ اور ایسے قسم کی چیزیں پیدا ہو جائیں جس کا ہم تصور بھی نہ کر سکتے ہوں. تو یہ سبحان اللہ، قرآن ہر دور کے لیے. آپ دیکھیں کہ یہ صرف صحابہ کرام کے وقت کے لیے نہیں تھا، نہ اس کے بعد کے دور کے لیے، اور نہ صرف ہمارے لیے، بلکہ یہ سب کے لیے ہے قرآن. یہ کتاب ہر دور کے لوگوں کو اپیل کرتی ہے، اس میں ہر دور کے لوگوں کا ذکر ہے، اس میں نصیحتیں ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے قرآن میں. اس لیے آپ دیکھیں جو حدیث میں آتا ہے کہ پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، اس کی تفاسیر ہوتی رہے گی ہر دور میں ہر دور کے مطابق. سبحان اللہ، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو یہ قرآن کی خاص بات ہے. تو وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی یہ سارے دلائل پیش کر کے، یہ ساری چیزیں بتا کر، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ انسان سیدھی راہ اختیار کر لے، جو سوا اس سبیل ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اس کو اختیار کر لے. ورنہ دنیا میں راستے ٹیڑھے تو بہت ہیں، لیکن اگر تم قرآن کی ہدایت کو مانو گے، قرآن کی ہدایت پر چلو گے، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ہیں ان کی تعلیمات کو اپناؤ گے، ان کی اتباع کرو گے، تو سیدھے راستے کو پالو گے. ادر وائز اگر تم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو چھوڑتے ہو تو پھر گمراہ ہونے کا خطرہ تمہارا ہے، لہٰذا پھر اس کی ذمہ داری بھی تم ہی پر آئے گی. انسان غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ نے یہی تو بندوبست کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, کتاب بھیجی, اور پھر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے دلائل سے بات سمجھائی ہے کہ اگر انسان کتاب پر غور و فکر کرے, یہ کتاب پڑھے اور تھوڑی سی عقل اپنی استعمال کرے, اور ساتھ میں ہر قسم کے تعصب سے اگر وہ پاک ہو, تو اس میں جو دلائل بیان کیے گئے ہیں, جو قدرت کے نظارے پیش کیے گئے ہیں قرآن میں, تو یہی انسان کے ایمان لانے کے لیے کافی ہیں. تو راستے بے شمار ہیں, لیکن صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا صحیح راستہ ہو سکتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے بتایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے جنہوں نے یہ راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا کہ وہ سارے ہی لوگوں کو یہ عقل و شعور دے کر بھیج دیتا کہ ٹھیک ہے بس صرف اللہ کی بات مانو, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اختیار دے دیا اپنی مخلوق کو, اور اس کے انتخاب پر بات ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط راستہ بتا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی انسان کو, اس کی عقل کو آزاد چھوڑ دیا, جو اس کی عقل تھی, اس کی صلاحیتیں ہیں, یا اس کی سوچ اور اس کی فکر. اب انسان اپنی اس عقل کو, اپنے اس سوچ کو, فکر کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے, تو لہٰذا اس کے سامنے دونوں راستے ہیں, لہٰذا وہ اپنی فہم و فراست کی بنا پر صحیح راستے کا اختیار کرے گا, صحیح راستے کو اختیار کرے گا, اور اگر وہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے تو وہ غلط راستہ چنے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی, ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبھی کو ہدایت دے دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارادے اور اختیار پر بات چھوڑ دی ہے. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو, اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے, اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بارش برسائی, اسی بارش کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری کھیتیاں ہری بھری ہیں, جس سے انسان کے فائدے کی چیزیں, اس کی غذا, پھر غذا کے علاوہ جو اپنے استعمال میں لاتا ہے وہ چیزیں, یعنی خاص طور سے کھجور ہے, زیتون ہے, انگور ہے, یہ ساری چیزیں پھل, تو یہ سب کس سے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ایک انتظام نہ چلاتا کہ یہی پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے پھر اسے پانی برستا ہے, تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ انسان کے فائدے کے لیے. تو پانی اللہ تعالیٰ نے جو اس اوپر آسمان سے برسایا, اس پانی کے کتنے فائدے ہیں کہ انسان اس سے سیراب بھی ہوتا ہے, خود اپنی پیاس بھی بجھاتا ہے, اور اسی سے نباتات بھی پیدا ہوتی ہے جو انسان کی غذا بنتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک اور احسان کا ذکر ہے. تو آپ کو اس صورت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی, کس طرح سے مسخر کیا زمین اور آسمان کو, یا ان جانوروں کو جو انسان کے کام آتے ہیں. پھر کیوں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, بتا رہا ہے کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے, جیسے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا, تو اللہ تعالیٰ کا دستور یہ نہیں کہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت پر مجبور کرے. یہ انسان کے ارادے پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ وہ اگر سمجھتا ہے اور اس کو یقین ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل, تمیز, شعور بخشا, اور ارادے کا تصرف اور اختیار دے دیا, اور ہدایت اور گمراہی کے راستے بتا دیے. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ انسان خود غور و فکر کر کے ان چیزوں کو سوچے. اور یہ ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا, جانور پیدا کیے, چاند, سورج, سب کچھ کس کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ انسان کی خدمت میں. اور یہ سب پانی برس رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ سب کس کے فائدے کے لیے؟ انسان کے لیے. اب انسان غور و فکر کرے, وہ کس کا پابند بنتا ہے, کس کی عبادت کرتا ہے, تو یہ سب غور و فکر سے ہی ہو سکتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. اب یہاں پر سورج اور چاند کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ سورج اور چاند جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن سورج اور چاند کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہزارہ سال سے سورج جب سے دنیا بنی ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے اور چاند اپنے وقت پر غائب ہو جاتا ہے. مسلسل یہ گردش میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے کہ انہی کی وجہ سے ہم اپنے دن اور رات کا پتہ پاتے ہیں کہ دن کب ہوتا ہے اور رات کب ہوتی ہے. سورج کے ایک نظام میں کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں کہ سورج جو روشنی اپنی یہاں پر زمین پر پھیلاتا ہے، اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے، اور وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی دراصل نباتات گرو ہوتی ہے کہ اگر سورج کی روشنی نہ ملے تو یہ پیڑ پودے گرو نہ ہوں. تو سورج کا اپنا ایک الگ کام ہے، چاند کے اپنے الگ ایک مد، اس کی وجہ سے جو سمندر میں مد جزر ہوتے ہیں، تو یہ سب پورا کا پورا ایک نظام ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے دنیا میں بارش برس رہی ہے، پانی کی وجہ سے زندگی قائم ہے، ہر چیز پیدا ہو رہی ہے. تو انسان اپنی عقل سے کام لے، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو بار بار آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ تفکرون کا لفظ آیا، یعقلون کا لفظ آیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں پیدا کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تو وہ غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانے، وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے. اور کیوں غور و فکر؟ آپ دیکھیں کہ غور و فکر کی وجہ سے جب انسان غور و فکر کرے گا، آپ کوئی بھی چیز پر غور و فکر کریے، آپ کبھی بیٹھ کر سوچیے اور دیکھیے، کبھی سورج کی طرف نظر اٹھا کر آپ دیکھیے اور کبھی چاند کی طرف آپ دیکھیے، یقین جانے کہ جو اللہ اکبر آپ بغیر سورج اور چاند کو دیکھ کر کہیں گے. آپ سورج کی اس تابناکی کو دیکھیں کہ آپ کی نظر نہیں ٹھہر سکتی سورج پر، اور اس وقت جب آپ جو اللہ اکبر کہیں گے وہ آپ کی دل سے نکلی ہوئی آواز ہوگی، دل اور دماغ سے. اس وقت آپ کا احساس ہی کچھ اور ہوگا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں گے کہ کیسا ہے میرا رب، کیسا ہے وہ خالق جس نے اتنے بڑے سورج کو پیدا کیا، یہ چاند اس نے پیدا کیا، یہ زمین، یہ کائنات. تو اس وقت جو زبان سے اللہ کی تعریف نکلے گی بالکل مختلف ہوگی. تو اس لیے غور و فکر کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان عقل سے کام لے، غور و فکر کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے کہ دنیا ایسے نہیں بنا دی، زمین کو مختلفاً الوان ہو، رنگ برنگی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بلیک اینڈ وائٹ بھی بنا دیتا، کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ بھلا بتائیے، آپ دیکھیں ہماری آنکھوں کو بلیک اینڈ وائٹ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ ہمیں کلرفل چیزیں اچھی لگتی ہیں نا. جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے لوگوں نے جن کے پاس بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھی، سب نے وہ اپنی نکال پھینکی نا. کسی آج کسی کے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے؟ سب کے پاس کلرفل ٹی وی ہے. تو انسان کو جو چیز بھلی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو کلرس بہت اچھے لگتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتا دنیا کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا خوبصورت بنائی. کتنا حسین امتزاج ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کبھی دیکھیں ان مناظر کو کہ نہریں بہ رہی ہیں یا پانی گر رہا ہے، آبشار جو ہوتے ہیں کتنے خوبصورت آبشار ہیں، اور آس پاس گرینری ہی گرینری ہے، ڈارک گرین کلر کے درخت، ڈارک گرین کلر کے پودے، اور بیچ میں بالکل سفید اور شفاف برف کی مانند پانی بہتا ہوا اوپر سے نیچے گر رہا ہے. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت منظر. پھر دریا نیچے نہر رواں اور دواں ہیں، اور ساتھ میں آس پاس گرینری. پھر اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے پیڑ اور پودے رکھے ہیں، آپ دیکھیں گرین بھی ہوتے ہیں، ریڈ بھی ہوتے ہیں، ڈارک میرون بھی ہوتے ہیں. کس قدر خوبصورت پھول ہے کہ ان پھولوں کی خوبصورتی پر اگر ہم سوچیں اور بولیں تو کئی گھنٹے کئی دن ہمارے لگ جائیں، اگر ان صرف پھولوں کی خوبصورتی پر اگر ہم بات کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چرند اور پرند بنایا، کبھی مچھلیاں آپ دیکھیے گا کسی میوزیم میں، اور ان مچھلیوں کے کلرز آپ دیکھیے گا کہ کیا انسان کیا کلر بنائے گا. سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے کلر پیدا کیے ہیں، اور انسان جو بھی چیزیں بنا رہے دنیا میں، دراصل یہ قدرت ہی کی تو نقالی کر رہا ہے. وہ اس کو یہ کلرز کا شوق، یہ سارا ولولہ اس کے دل میں کیوں اٹھا کہ کیسے وہ مختلف قسم کے کلرز بناتا ہے؟ جب کپڑے بنائے جاتے ہیں ملز میں، تو یہ کلرز کی ڈیزائن کہاں سے لیتے ہیں انسان؟ یہ قدرت سے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی چیزوں کی نقالی کرتا ہے انسان، کیونکہ انسان کے ذہن میں تو یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی. تو ان فش کے کلرز آپ دیکھیے گا کبھی کہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی. تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کیا حس رکھی ہے، اس کا ذوق کیا ہے، اس کا شوق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے چیزیں پیدا کی، سبحان اللہ. اور یہ دنیا چند دن کے لیے بنائی، اس کو ختم ہو جانا ہے لیکن پھر بھی خوبصورت بنائی اللہ تعالیٰ نے. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہ خوبصورت طریقے سے کریں، احسن طریقے سے کریں، اور کوئی بھی عمل میں خوبصورتی کیوں نہ ہو ہمارے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. تو دین کا جو بھی کام ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے دین کی کوئی بات ہو، کیوں نہ ہم وہ خوبصورت طریقے سے پیش کریں کہ اس کو دیکھ کر سامنے والا خوش ہو جائے، اس کی نظروں کو وہ چیز خوش کر دے، اس کے دل کو وہ چیز خوش کر دے. تو ہم نے کیا کر دیا کہ ہم نے دین کے نام پر جو سادگی ایک اختیار کر لی کہ ہم کہتے ہیں کہ دین بلیک اینڈ وائٹ ہو اور باقی دنیا پوری خوبصورت ہو، مختلف کلرز کی ہو. تو آپ بتائیے کہ انسان کی جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کلرز میں خوبصورتی رکھ دی ہے مختلف رنگوں میں، تو انسان کس کی طرف لپکے گا؟ آپ بتائیے، اس کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ چیز پڑی ہے، اس کے سامنے کلرفل چیز پڑی ہے، کس طرف جائے گا انسان؟ آپ خود بتائیے بھلا، جو کلرفل چیز ہے اسی کی طرف جائے گا نا. تو پھر ہم کو دکھ بھی ہوتا ہے، ہم افسوس کرتے ہیں، ہم کمپلین کرتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف نہیں آتے. تو آپ دین کو پیش کس صورت میں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو خود دین کو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیا، تو لوگ کیسے دین کی طرف آئیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے پیدا کر دیا تمہارے لیے فی الارض مختلف الوانوں، مختلف کلرز پیدا کیے اس نے. اور اس میں بھی دراصل ان فی ذلک لآیت لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں، سبحان اللہ. تو کیوں نہ ہم دین کو بھی کلرفل بنا کر پیش کریں، جو کہ دین ہے ہی کلرفل، اصل میں وہ دین تو ہے ہی اتنا خوبصورت، لیکن ہماری آنکھوں پر پٹی پڑ گئی ہے، پردہ پڑ گیا ہے، لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا دین کو کہ لوگ دین سے دور بھاگنے لگے. دین کو ہم نے اتنا خشک مزاج بنا دیا، دیندار لوگ خود اتنے خشک مزاج بن گئے کہ ہم سمجھتے کوئی اسکالر یا دیندار کا مطلب ہے کہ بالکل ایک عجیب مخلوق، الگ مخلوق، جو زندگی گزارنے والی نہ ہو، جو نہ کھاتی پیتی ہو، نہ ہنستی بولتی ہو، نہ اٹھتی بیٹھتی ہو، نہ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارتی ہو. تو آپ دیکھیں ایسے نہیں، انبیاء بھی تو یہی تھے، انبیاء بھی انسان تھے، اپنی زندگی انہوں نے گزاری، بیوی بچے تھے ان کے، وہ ایک وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، سب کچھ عام زندگی گزاری انہوں نے، لیکن وہ اللہ کے نبی بھی تھے. اور یہی تو اعتراض کفار مکہ کو بھی ہوتا تھا، ہر دور کے لوگوں نے یہی اعتراض کیا، صالح علیہ السلام کے لیے بھی، سب کے لیے یہی اعتراض کیا گیا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ بازار میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح کا ایک انسان ہے. تو انبیاء انسان ہی ہوتے تھے، تو جو دین کے دائی ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہم کیوں زبردستی ایکسپیکٹ کریں ان سے کہ یہ بالکل عجیب قسم کی مخلوق بن جائیں، یہ ہنسے نہ بولیں نہ. تو جب ہم نے دین کو اتنا خشک پیش کر دیا، خشک طریقے سے، اور دینداروں کو بھی اتنا خشک مزاج بنا دیا گیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ دین کی آج کیا حالت ہوئی ہمارے، کہ اب بالکل دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا ہمارا دین، خود ہمارے مسلمان، ایک دیندار طبقہ کہلاتا ہے، ایک دنیا دار طبقہ، جبکہ مسلمان کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا دار ہو، سارے مسلمان ایک جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے گن بجا لانے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے. تو دین کو خوبصورت بنائیے. ان تعبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو کم از کم یہ تو تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو کوئی جب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہمارا ہر کام کتنا پرفیکٹ ہوتا ہے نا، کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں مسلسل، وہ تو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، تو وہ تو ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگاہ میں ہیں، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، ایک پتہ بھی نہیں گرتا ہے اور اس کو اس کی خبر ہوتی ہے، سبحان اللہ. تو ایسا ہمارا وہ رب ہے، باریک بین اور لطیف خبیر. تو ہمارا ہر کام کتنا احسن طریقے سے ہونا چاہیے، دین کا کام بھی ہم خوبصورتی کے ساتھ کریں، احسن طریقے سے کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا رنگین بنائی، لہذا ہر کام میں خوبصورتی ہو، تاکہ آخرت میں بھی جب ہمارا انجام ہم دیکھیں اور ہمارا نام عمل اللہ کرے ہمارے دائیں ہاتھ میں ہم کو ملے اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں انشاءاللہ. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اب یہاں پر سمندر کا ذکر آ گیا ہے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سی فوڈ کی بہت بات چیت چلتی رہتی ہے، اور سی فوڈ کا استعمال انسان بہت شان و شوکت سے کرتا ہے اور اس کو ایک شان سمجھتا ہے کہ ہم تو سی فوڈ کھانے کے لیے گئے تھے۔ آج کل ہوٹلز میں بھی سب سے زیادہ مہنگا اگر کوئی فوڈ ہے تو وہ سی فوڈ ہے، اور واقعی میں جو ٹیسٹ اس کا ہے، جو مزہ اس میں ہے، کوئی اور چیز میں نہیں ہے، نہ چکن میں نہ مٹن میں، جو سی فوڈ میں ہے۔ اور ایک شان کی علامت سمجھا جاتا ہے آج کل سی فوڈ کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس میں سمندر میں کشتی بھی چلتی ہے تمہاری، تم بار برداری کا کام بھی کرتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان بھی اس میں رکھ دیا، سبحان اللہ، کہ ایسا وہ گوشت ہے تازہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں، یعنی اس کی تازگی الگ ہی ہوتی ہے سمندر کے گوشت کی۔ تو ترین کا جو مطلب ہوتا ہے تازہ، تو را یا اس کا روٹ وڈ ہے ترو تازہ، اور عموماً یہ لفظ دراصل گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر کشتیاں اس میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے۔ مواخرہ پھاڑنے والی، پانی کو چیرنے والی، پانی کے کٹاؤ اور چیر پھاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کشتیاں اسی طرح سے چلتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ پھر ایک اور اہم بات جو بتائی گئی ہے سمندر کے تعلق سے، کہ اس میں سے تو تازہ گوشت ہم نکالتے ہیں یا کشتیاں سواری کرتی ہیں، پھر تستخرج منہ حلیتاً تلبسونہا، زینت کی چیزیں، جو سب سے قیمتی چیزیں، آپ دیکھیں کہ موتی کہاں سے نکلتا ہے، سمندر ہی سے نکلتا ہے، جسے تم پہنا کرتے ہو۔ تو کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں سمندر میں، تو کوئی ایک نہیں کئی فائدے ہیں اس کے، سمندر کی چیزوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا، اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر ہے شکر گزاری، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی حلال طریقے رکھ دیے ہیں دنیا میں، جس سے فضل اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس رزق تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں انسان کے لیے یہ سب چیزیں پیدا اس لیے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہ وہ شکر ادا کرے۔ تو کیا آج ہمارے اندر شکر گزاری ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ ابھی ہم سوچتے جائیں کہ ساری جو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، سارے ہمارے فائدے کے لیے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھے، کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رواسی دراصل اس سلسلے کو کہا جاتا ہے جو سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے ہوں، یعنی کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں، جو کئی میلوں تک پھیلا ہوا ہو، اور ہم سب جانتے کہ کچھ حصہ اس کا ابھرا ہوا ہے اوپر پہاڑوں کا اور اس کا زیادہ حصہ نیچے ہے، جس کی وجہ سے زمین کہیں ڈھلک نہ جائے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پیدا کیا گیا تو وہ ڈگمگاتی، ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے۔ یہ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل زمین پر جو پہاڑ گاڑ دیے ہیں، خاص ترتیب اور حکمت کا نتیجہ ہے، اور خاص حکمت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو رکھا ہے۔ کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں پھیلاؤ زیادہ ہے اور بلندی کم ہے، کہیں دور دور تک پہاڑوں کا نام و نشان نہیں ملتا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے۔ اور جدید تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پہاڑوں کا وجود دراصل زلزلوں کو روکنے کا سبب بنتا ہے۔ تو گویا پہاڑوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان زمین پر سکون سے رہ سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نشانات رکھ دیے، جیسے کہ علامات کا یہاں پر ذکر آیا ہے، کہیں نہریں جاری کر دی ہیں، تو یہ کیا ہے، دراصل راستوں کے نشانات کی علامات ہے، جس کی وجہ سے انسان پہچانتا ہے کہ وہ اس کو کدھر جانا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت ہی بلند حصہ بنا دیا، کوئی بالکل نیچے کے حصے میں لوگ آبادی پائی جاتی ہے، کوئی بلند عمارت ہے، کوئی چھوٹی موٹی علامت ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، فائدے کیا ہوتے ہیں کہ مسافر ان علامات کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے ہیں، اور ان علامات کا صحیح فائدہ یا قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب انسان کسی ایسے لکودوک صحرا میں چلا جائے، سفر کرنا پڑے اس کو، اور جہاں پر کوئی نشان یا کوئی علامت نہ ہو، تو ایسی جگہ پر راستہ بھول جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ علامات رکھ دی تاکہ اس سے انسان راستہ پا سکے۔ پھر ستاروں کا بھی ذکر ہے کہ اس سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی لائٹ نہیں تھی، اور اتنا صحرا میں تو بہت دور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا، کوئی نشانی نہیں، کچھ نہیں۔ تو اس وقت ستاروں کی وجہ سے انسان راستہ طے کرتا تھا، اور اسے اندازہ لگاتا تھا کہ ابھی کتنا سفر باقی ہے، اور یہ ستارے دراصل راستے میں رہنمائی کا کام دیتے تھے، چاہے وہ بحری سفر ہو یا بری سفر۔ اور آج آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر آج سفر کیا جاتا ہے تو قطب نما سے مدد لی جاتی ہے، اور یہ بھی دراصل دیکھا جائے تو ستاروں سے ہی بالواسطہ رہنمائی ہے۔ آپ دنیا کے کس حصے میں جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ پلین کیسے چلتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کے دماغ میں بات ڈالی کہ وہ برابر ایسے اینگلز ہوتے ہیں یا اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کے پاس ایسا آلہ ہوتا ہے کہ جس سے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کدھر سفر کرنا ہے، کیونکہ آسمانوں اور خلا میں، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، اس میں تو کوئی علامات نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر قطب نما کی سوئی ہمیشہ عین شمال یا قطب ستارے کی طرف ہو جاتی ہے، جس سے دوسری سمتوں کے نشان اس قطب نما پر لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں، علامتیں رکھ دی ہیں، فطری یہ چیزیں ہیں جنہیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہر پڑھا لکھا اس کو جان سکتا ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ تو ان علامات سے لوگ اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کوئی تمہارے شریکوں نے تو نہیں پیدا کیا، ام من یخلق کم اللہ یخلق افلا تذکرون، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ غور و فکر تو کرو، ذرا نصیحت تو حاصل کرو، ذرا سوچو تو نہیں کہ تم ہوش میں نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رات اور دن کا پورا نظام چلا رہا ہے، انسان روزانہ سفر کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، اس کے لیے کتنے فائدے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک اللہ تعالیٰ کی سوچی سمجھے اسکیم کے مطابق یہ ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہیں۔ تو انسان غور و فکر تو کرے، سوچے تو صحیح کہ جس نے پیدا کیا، جس نے یہ ساری چیزیں رکھی، تو انسان اس کا شکر ادا کرے، اس کے آگے جھکے، یا جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اس کے آگے جھکے۔ تو خاص طور سے یہاں پر سورہ نحل میں آپ کو جو خاص مضمون ملے گا وہ یہی ملے گا کہ پیدا کرنے والا خالق وہ ان نہ پیدا کرنے والوں کے برابر ہو سکتا ہے بھلا؟ تو تم ذرا ہوش کے ناخن تو لو کہ تم کس کے آگے جھک رہے ہو، تم کس کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ تو جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، خالق مخلوق کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، سب کچھ مخلوق ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وہ خالق ہے ہمارا۔ تو لہٰذا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ہم کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اس پر ہم جتنا بولیں اتنا کم ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ہوتی ہے کاؤنٹنگ اور ایک ہوتا ہے شمار کرنا۔ تو یہ جو تحسو کا لفظ آیا ہے کہ لا تحسو، تم شمار نہیں کر سکتے، گننا تو دور کی بات ہے، ہم ان نعمتوں کا شمار تک نہیں کر سکتے، ہم ان کو اپنے احاطہ علم میں لا ہی نہیں سکتے ان نعمتوں کو۔ اور یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروایا جن نعمتوں سے، یہ تو موٹی موٹی نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم ان باریک نعمتوں پر چلے گئے کہ انسان کی آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، جو دل دھڑکتا ہے، وہ دل کیسے دھڑکتا ہے، وہ دل کو کون ساری چیزیں سپلائی کر رہا ہے، مہیا کر رہا ہے، ہماری آنکھ دیکھتی ہے تو کیسے دیکھتی ہے، ہماری عقل میں کوئی بات سماتی ہے تو کیسے سماتی ہے، کوئی کام کرنے کے لیے ہمارا دل اور دماغ اگر آرڈر دیتا ہے تو اس کو یہ سارے سپلائی کون کرتا ہے، اس کو سوچ کون دیتا ہے، کتنے ہمارا صرف انسان اپنے صرف اندر کے نظام کو، اس کے سسٹم کو غور کرے تو وہ سوچتا چلا جائے لیکن وہ چیزیں ختم نہ ہوں۔ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو ذرا غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ کی قدر کا احساس ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو انسان سوچے سمجھے غور و فکر کرے اور پھر اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کریں گے تبھی ہم شکر گزار بندے بن سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ کیسا ہمارا رب ہے کہ انسان اتنی نافرمانیاں کرتا ہے، انسان اتنے جرائم کرتا ہے، اس کا شریک ٹھہراتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ختم نہیں کرتا. اس کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، اس کی نعمتوں سے سب فیضیاب ہو رہے ہیں. لہذا یہ اللہ تعالیٰ ہے جو غفور الرحیم ہے، ورنہ تو کوئی اور اگر ہوتا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ہمارا رب ہے، وہ الہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی واقف ہے. تو ناشکر، نافرمان اور مشرق لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ان کی نافرمانیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ تو ظاہر اور پوشیدہ سب کا جاننے والا ہے. یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی انہیں مسلسل نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے. اور جو اس کے ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں ان کا حال کیا ہے؟ وہ تو کوئی چیز کیا پیدا کریں گے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. سبحان اللہ، بہت پیاری آیت ہے کہ وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء، مردہ ہے نہ کہ زندہ. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہاں پر اس آیت میں بہت گہرائی والی بات کہی گئی ہے. انسان اگر اس ایک آیت کو سوچ لینا تو ہمارے یہاں سے، ہمارے معاشرے سے سارا شرک ختم ہو جائے یقین جانیے، خصوصاً آج مسلمانوں میں جو شرک درایا ہے. تو یہاں پر وہ جو دوسری ہستیاں ہیں وہ کسی اور کو تو کیا خاک پیدا کریں گے، وہ تو خود مخلوق ہیں، خود پیدا کی جاتی ہیں، وہ تو خود محتاج ہے بنانے والے کی، وہ خود فنا ہونے والی ہیں اور ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا ان کو اس کی بھی خبر نہیں ہے. تو بھلا وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کیسے شریک بن سکتے ہیں؟ تو یہاں پر من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہے. اور یہ دو آیت سے صاف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر ایسے معبودوں کا ذکر نہیں کیا گیا جو بت ہیں یا پتھر ہیں یا سورج چاند ستارے یا لکڑی وغیرہ، بلکہ یہاں پر خاص طور سے جو ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کا جو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیونکہ باس ہی بادل موت پتھروں کے لیے نہیں ہے، سورج اور چاند اور ستارے دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ ان ذوی العقول کے لیے ہے جیسے فرشتے ہیں یا فوت شدہ انبیاء یا اولیاء یا صالحین، لوگوں نے جن کو خدائی صفات میں شریک بنا لیا ہے. کیونکہ فرشتوں میں اموات غیر احیاء کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ زندہ ہیں مرتے نہیں ہیں، باقی صرف اصحاب قبور رہ جاتے ہیں. اموات غیر احیاء کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے اور ان کے لیے بعد سے بعد الموت بھی ضروری ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، تو اس سے مراد دراصل وہ انبیاء، اولیاء، شہدا اور صالحین ہیں. انبیاء، اولیاء، شہدا اور صالحین. تو خاص طور سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ من دون اللہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء اللہ، انبیاء جن کو داتا، غوث یا یہ سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر خاص و عام بنا دی جاتی، یعنی کوئی بھی اس پر وہاں آ سکتا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں پر دراصل ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو یا قبر میں رہنے والوں کو یا ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ کے رسول نے خاص طور سے تاکید کی تھی کہ میں تمہیں پہلے لوگوں کی پیروی کرنے سے منع کرتا ہوں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. ابن عباس کا ایک اور قول ہمیں ملتا ہے، بخاری اور مسلم بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، کہ آپ نے کہا کہ یہ سب لوگ ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے. جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں پر اعتکاف کرنے لگے، پھر ان کے مجسمے بنائے اور ان کی عبادت کرنے لگے، اور پھر یہی بات دراصل عرب کے قبائل میں پھیل گئی. تو اس سے پھر کیا معلوم ہوا کہ یہاں پر من دون اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسان ہی تھے لیکن ان کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہ سب پیدا کیے گئے ہیں اور انہیں تو خود اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اس میں فرشتے اور شیاطین نہیں آئیں گے، کیونکہ فرشتے اور شیاطین کو تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، یعنی وہ لوگ یعنی شیاطین تو جو ہے زندہ رہیں گے قیامت تک، ان کو آزادی ہے، اور پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. پھر فرشتے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور یہ بھی ان کے لیے موت نہیں ہے، الا یہ کہ جو قیامت کی گھڑی ہوگی اس وقت جب سب کی موت قائم ہو جائے گی، لیکن جب دنیا تک تو یعنی جب تک قیامت نہیں ہوتی جب تک یہ سب زندہ ہیں. اسی طرح سے صرف انسان رہ جاتا ہے جن کی موت واقع ہوتی ہے، پھر وہ قبروں میں دفن ہوتے ہیں، تو یہاں پر انہی لوگوں کا ذکر ہے. تو لکڑی اور پتھر کی مورتیاں بھی نہیں ہو سکتی، فرشتے نہیں ہو سکتے، اور یہاں پر صرف وہ لوگ مراد ہو سکتے ہیں. الذین یدعون من دون اللہ سے مراد انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، یا کوئی بھی انسان جن کو داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے گئے ہیں، تو یہ وہ سارے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس قسم کے شرک سے پاک رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت بیان کر سکیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ کسی بھی قسم کا شرک ہمارے اندر آنے پائے، نہ کوئی شرک اکبر نہ شرک اصغر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے پاک رکھے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتى امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون